بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ اتوار کو اپنے شیخ کی خدمت میں حاضری ہوئی حضرت اقدس حضرت والا صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن برکاتہم تو شیخ کے پاس جانے سے ایک تو یوں سمجھ لیں کہ پیٹرول تازہ تازہ ڈل جاتا ہے اور خود بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ جب حضرت والا کے پاس سے آتا ہوں تو دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے. ہر ایک کی اپنے اپنے شیخ سے جیسے تعلق ہوتا ہے ویسے معاملات ہوتے ہیں. تو حضرت کا بیان تھا, اتوار کو بھی حضرت کا مرکزی بیان ہوتا ہے صبح 12 بجے سے 1 بجے تک. تو اس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا. وہ شعر اس لیے سنانا ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے ہیں, کوئی خواہش رکھتے ہیں, لیکن ظاہری اس بات میں وہ خواہش پوری نہیں ہوتی, کبھی برسوں برسوں لگ جاتے ہیں. تو انسان مایوس سا ہوتا ہے کہ میں المیہ سے اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, طلبہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, علماء بھی, دیندار طبقہ بھی. جبکہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے. انسان روزانہ 1,00,000 دفعہ گناہ کرے, گناہ کبیرہ بڑے سے بڑا, لیکن پھر بھی نہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے پہ قادر نہیں ہے کیا, اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچانے پہ قادر نہیں ہے کیا. ایک نہ ایک دن یہ مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. لا تیسو من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتا ہے. اور جو پر امید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اچھی امید رکھو. انا عند ظن عبدی بی, اللہ فرماتا ہے میں بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے نا میرا معاملہ ویسے ہی رہتا ہے اس کے ساتھ. ہم اللہ سے اچھا گمان کریں, اچھا گمان کریں, اور کبھی مایوس نہ ہو, کبھی مایوس نہ ہو نا. طلبہ محنت کرتے ہیں بسا اوقات, لیکن امتحان میں اچھے نمبر نہیں آتے, مایوس کہ دیکھو میں نے تو محنت کی تھی. سب سے پہلی بات یہ کہ محنت آپ نے پوزیشن کے لیے کی تھی یا اللہ کے لیے کی تھی؟ جب اللہ کے لیے کی تھی وہاں سے تو اجر پورا ہے, وہاں سے تو اجر پورا ہے. تو لہذا مایوسی نہ ہو, کیونکہ یہ مایوسی شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے. جب 2008 میں حضرت والا میرے شیخ شیخ ثانی حضرت ناصر الامت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی نور اللہ مرقدہ کے حکم پر مسجد کی امامت مجھے چھوڑنی پڑی, اکابرین مسجد میں امامت کرتا تھا, سنا داؤد بھی دیکھ کر آیا وہاں کہ مسجد کیسی تھی, دیکھ کر آیا مسجد بھی ہے یا ایسی بیوقوف بناتے رہتے ہیں نام لے لے. تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی 7-8 سال محنت کرتا ہے 2001 سے, تو دل لگ جاتا ہے ایک جگہ سے. لیکن کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ حضرت نے فرمایا کہ جو ہے آپ وہاں سے امامت کو چھوڑ دیں. تو دل پہ بہت بار اور بوجھ تھا اور تکلیف بھی تھی, لیکن حقیقت میں یہ بات ذہن میں تھی جب میرے شیخ نے فرما دیا ہے نا تو اب اسی بات میں ہی انشاءاللہ خیر نکلے گی. ہم تو اللہ معاف فرمائے میں تو اب بھی دنیا دار ہی ہوں. اس وقت ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بھائی یہاں سے مشاہرہ ملتا ہے, تنخواہ ملتی ہے, اب اس سے گھر کے کچھ گزارے ہوتے ہیں, یہ بھی ختم ہو جائے گا, تو پھر تو بڑی پریشانی کی بات ہے. یہ ساری باتیں بھی دل میں آ رہی ہیں, لیکن یہ بات بھی دل میں بیٹھی بھی تھی کہ بس میرے حضرت نے فرما دیا نا انشاءاللہ اللہ راستہ نکال دیں گے, کوئی نہ کوئی خیر کا راستہ نکال دیں گے, عافیت کا راستہ اللہ جی نکال دیں. تو وہاں سے امامت چھوڑ دی, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا, میرے اللہ اپنی جگہ امامت, اپنی جگہ اپنی مسجد عطا فرمائیے. کیونکہ مسجد کمیٹیوں کا تو حال یہ ہے کہ جن کو نماز کے فرائض نہیں معلوم ہیں وہ مسجد کمیٹی میں, جس کو وضو کے بھی فرائض نہیں معلوم ہوتے, جو فجر کی نماز میں بھی نہیں ہوتا, وہ مسجد کمیٹی میں ہوتا ہے. اب ایک کل ہی مثال دی میں نے بیان کے اندر کہ اگر آپ ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوں عمرے کے لیے, حج کے لیے جا رہے ہوں, اور وہاں سے میری آواز آئے پائلٹ کے کیبن سے کہ میں خرم عباسی بات کر رہا ہوں, آپ اس سے بہت محبت کرتے ہیں, اتنے دور دور سے آپ لوگ بیان سننے کے لیے آتے ہیں, مجھے جہاز اڑانا تو نہیں آتا لیکن آج میں ٹرائی کروں گا, تو آپ میں سے کون کون بیٹھے گا بھائی؟ کیا حضرت آپ بیان فرمائیں لیکن ہماری جان سے نہ کھیلیں. کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی کا اپنا فن ہوتا ہے نا. آپ مجھ سے بڑھائی کا کام کرائیں گے, مجھے بڑھائی کا کام ہی نہیں آتا. آپ مجھ سے پلمبرنگ کا کام کرائیں گے, مجھے پلمبرنگ کا کام ہی نہیں آتا. آپ مجھ سے کہربائی کا کام کرائیں گے, الیکٹریشین کا کام کرائیں گے, مجھے آتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو جو کام جس کو آتا ہو نا, وہ اس کو بھائی مولانا کے لیے دوسرے کپ میں لے کر آئیے گا. علماء کو دیکھا کریں بھائی, ٹھیک ہے, پہلے طلبا کو دے دیں پھر دے دیجیے مولانا کے لیے لے آئیے گا, پہلے طلبا میں تقسیم کریں. تو اسی طرح مسجد کمیٹیاں وہ ہونی چاہیے جن کے پاس علم دین ہو, جن کو صحبت اہل اللہ نصیب ہو. اب ہمارے علاقے کی اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں لیکن مساجدوں میں کام نہیں. یہ جو معہد العلوم مدرسہ ہے الفلاح مسجد, اس علاقے کے لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مسجد کے علاوہ جو عوامی مسجد تھی, یہ عوامی مسجد نہیں ہے نا, یہاں تو ماشاء اللہ ہے, صحیح ہے جی, یہاں تو ماشاء اللہ کا نظام. جو عوامی مسجد کے اندر ایسی دینی خدمات نہیں ملتی, آپ ہمارے قریب دیکھ لیں شاداب مسجد ہے, مدینہ مسجد ہے, بڑی بڑی جامعہ مسجد, مطلب یہاں پہ دورے تک کے بڑے بڑے درجے قائم ہو سکتے ہیں, باب الجنت مسجد ہے, ہاں جہاں آپ چلے جائیں بڑے بڑے علاقوں میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن صرف نماز کے لیے کھلتی ہیں, بند ہو جاتی ہیں. رسمی طور پر وہ ناظرے کے بچے آ جاتے ہیں, ایک آدھ گھنٹہ پڑھائی ہوئی ختم ہو گئی. کام کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ اس کے چلانے والے جو ہے نا, ایک فیکٹری چلا رہا ہے, اس کو اپنی فیکٹری بڑھانے کی تو فکر ہے لیکن مسجد کے اندر دینی خدمات کیسے ہوں اس کی فکر نہیں. اللہ کا شکر ہے یہ جگہ چونکہ ماشاء اللہ نافذ ہے, ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ یہاں کئی شعبے زندہ کیے ہوئے ہیں, اللہ تا قیامت زندہ رکھے, لیکن یہ چھوٹی سی جگہ کام ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جس کے اللہ کام کی توفیق بھی دے رہے ہیں. ہم کام نہیں کرتے, اللہ توفیق دیتے ہیں. کوئی سمجھے کہ میں کام کر رہا ہوں تو یہ بے وقوفی ہے. اگر اس طرح کی تمام مساجد کے اندر, بلاک ایل کے اندر بہت بڑی مسجد ہے منورہ مسجد, کوئی ایسا خاطر خواہ کام نہیں. اسی طرح علاقوں میں آپ چلے جائیے, خاطر خواہ کام نہیں. کس وجہ سے نہیں ہے؟ کہ اس مسجد کی جو کمیٹیاں ہیں نا, ان کو مسجد سے کوئی مسجد چلانے کا ان کو ڈھنگ ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں کیا کیا کرنا چاہیے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد نبوی سے تبلیغ فرماتے تھے, اسی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس و تدریس ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی, اسی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے لیے جماعتیں تشکیل پاتی تھیں, مجاہدین کی تشکیل اسی مسجد سے ہوتی تھی. یہاں تک کہ جب جہاد کے بعد مال غنیمت جمع ہوتا تھا تو وہ بھی تقسیم اسی مسجد سے ہوتا تھا, غربا فقراء میں اموال تقسیم ہوتا تھا تو بھی وہ اسی مسجد سے ہوتا تھا. کتنے کام ہو رہے ہیں, کتنے کام ہو رہے ہیں, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفیر بھیج رہے ہیں ایران شام ادھر ادھر, تو وہ کہاں سے بھیج رہے ہیں؟ اسی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیج رہے ہیں. اور آپ مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں پہنچے اور آپ کی اونٹنی کی لگام, ہر ایک چاہ رہا تھا کہ ہم میزبانی کریں, بڑی سعادت تھی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اونٹنی مامور ہے, اللہ کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے اس کو, آپ اس کی لگام کو مہار کو چھوڑ دیجئے, یہ جہاں جا کر بیٹھے گی نا بس وہی ٹھکانہ ہے. وہ چلتے 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 بنو نجار, جیسے آپ لوگ کے علم میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, درود شریف پڑھنا چاہیے بھائی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننہال تھا, وہ بنو نجار میں جاتے 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 اونٹنی اس جگہ پر بیٹھی. اب یہ جو اونٹنی اس جگہ پر بیٹھی, ہاں وہاں پہ جناب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا بھائی, مسجد بناؤ. ہاں دو یتیم بچوں کی تھی, ان سے خریدی, ان کے والی بغیر پیسوں کے دینا چاہتے تھے کہ نہیں پیسوں سے لی. مطلب سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے, جب کفار سے اللہ کے نبی کو فرصت ملی, اللہ کے نبی کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی اجازت ملی, تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ مسجد بنائی. کیونکہ مسجد جو ہے نا ہر خیر کا مرکز ہے. آج تالے لگے ہوئے ہیں, زہر باد تالا, عصر باد تالا, عشاء باد تالا, چلو بھائی چھٹی ختم, کوئی تعلیمی سرگرمیاں نہیں. اب ایک آدمی ہے جس کا حا قوف شین, میں جب امامت کے لیے گیا آج بھی مجھے ہنسی آتی کہ مجھے میرا امتحان کون لے رہا تھا, جو بینک میں کام کرتے تھے وہ میرا امتحان لے رہے تھے. ذرا آپ قرات سنائیے گا. اب میں دل میں ہنس بھی رہا ہوں کہ اللہ میں اس کا نہ قوف صحیح ہے, نہ شین صحیح ہے, نہ حا صحیح ہے, قرات ہماری پوچھ رہا ہے, لیکن میں نے نیت کی اللہ میاں نوکری چاہیے, پیسہ چاہیے, صحیح اللہ معاف فرمائے. بہرحال یہ نیت نہیں تھی, ہم نے تو اساتذہ سے یہی سنا تھا کہ بھائی جانا بس دین کا کام کرنا ہے. مجھ سے پوچھنے لگے کہ پیسے کتنے لیں گے, تنخواہ کتنی لیں گے. میں نے کہا ہمارے اساتذہ نے ہم کو سکھایا ہی نہیں, جو آپ کو سہولت ہو دے دیجیے گا, ہم کبھی مطالبہ نہیں کریں گے. کبھی مطالبہ بھی نہیں کیا اللہ کا شکر ہے, کبھی مدرسے میں جہاں کام کرتے رہے کبھی مطالبہ نہیں کیا. جو دے دیا ٹھیک, جو نہ دیا وہ بھی ٹھیک, بالکل مطالبہ کبھی نہیں کیا الحمدللہ رب العالمین. تو میرا عزیز سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی, اور اللہ کے نبی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ٹھہرے. اخلاص کی برکت سنیں آپ, اخلاص کی برکت. اس یہ مکان 1000 سال پہلے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال پہلے, یمن کا ایک بادشاہ تھا. یمن کے بادشاہوں کو جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا ہے, اسی طرح یمن کے بادشاہوں کا لقب تبع ہوتا ہے. تبع, صحیح, اس کا ذکر سورہ دخان کے اندر بھی آیا ہوا ہے. تو اس وقت یمن کے بادشاہ کو تبع کہتے تھے, تو ان تباؤں میں سے ایک تبع جس کا نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں, بادشاہ کا نام لکھا ہے کتابوں میں, تو وہ ایک بادشاہ تھا یمن کا. اس نے کہا کہ میں دنیا کا سفر کروں گا, تو جو لوگ میرے ساتھ سفر کرنا چاہیں. تو اس کے ساتھ 200,000 آدمیوں نے سفر کیا, 100,000 سواری پر تھے اور 100,000 پیدل تھے. اور 200,000 آدمیوں نے سفر کیا, جہاں وہ زیادہ تھا یمن کا بادشاہ, تو علاقے کے لوگ اس کا اکرام کرتے تھے, ہار پھول تحفے تحائف. ہاں تو بڑا اکرام ہوتا تھا. ہوتے 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 وہ بادشاہ مکہ مکرمہ پہنچا. جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو وہاں کوئی اکرام کے لیے نہیں آیا, وہاں کے والی مکہ کے والی بھی اکرام کے لیے نہیں آئے, لوگ بھی اکرام کے لیے نہیں آئے. تو بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے بستی والے لوگ ہیں کہ ساری دنیا میرا اکرام کر رہی ہے لیکن انہوں نے میرا کوئی اکرام ہی نہیں کیا, کون لوگ ہیں یہ؟ تو وزرا نے بتایا کہ یہاں ایک اللہ کا گھر ہے اور یہ لوگ اس کے متولی ہیں, اور ان کو پوری دنیا میں ایسی عزت حاصل ہے کہ لوگ ان کا اکرام کرتے ہیں آ کے, کیونکہ ان کو تولیت کعبہ حاصل ہے, ولایت کعبہ حاصل ہے, یہ وہاں کے خیال رکھنے والے ہیں, اس لیے اللہ کا گھر کی یہ خدمت کرتے ہیں. جو آتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے, یہ ان کی خدمت نہیں کرتے. ان کی خدمت یہی ہے کہ حاجیوں کا خیال رکھے بس, باقی جس طرح کا اکرام آپ چاہتے ہیں یہ اس طرح کا اکرام نہیں کریں گے آپ کو. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا, دل دل میں کہا کہ میں اس گھر کو گرا دوں گا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے میری طاقت کا. اب اس نے صرف دل میں سوچا, اللہ تعالی نے اس کو پکڑ فرما لی, اس کے منہ میں, اس کے کان میں, اس کی آنکھ میں, اس کے ناک میں اللہ تعالی نے سڑان پیدا کر دی. ایسی سڑان کہ کوئی اس کا وزیر بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. بڑے بڑے حکیموں سے علاج, کوئی علاج نہیں. اس سفر میں اس نے بڑے بڑے عیسائی اور یہودی عالم بھی ساتھ رکھے جو جن کی تعداد تقریباً 500 کے قریب بتائی جاتی ہے. تو ایک دن ایک جو سب سے بڑا عالم تھا اس زمانے میں وہ حق پر تھے, وہ اس کے پاس آیا یہودی عالم اور طبع سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کوئی بری نیت کی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو پکڑا ہے, آپ کا علاج سوائے اللہ کی کوئی نہیں کر سکتا, آپ اس گناہ سے توبہ کریں. اس کو اپنا ارادہ یاد آ گیا, نہ ارادہ کسی پہ ظاہر کیا تھا لیکن اس اللہ والے عالم نے یاد دلایا تو یاد آ گیا, اللہ والے پہ بھی ظاہر نہیں کیا, دل ہی دل میں توبہ کی, اے اللہ آپ میری بیماری دور کر دیں, میں اس گھر کو سجاؤں گا, میں اس کو توڑوں گا نہیں, میں اس کی عزت پہ اضافہ کروں گا اور اس کے رہنے والوں کی بھی عزت کروں گا, اکرام کروں گا. یہاں نیت کی بری پکڑ آ گئی, یہاں جیسے ہی نیت کی اچھی ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی بدبو ختم فرما دی, وہ جو سڑان پیدا ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. یہ سمجھ گیا کہ معاملہ یہ بہت اونچا ہے, چنانچہ اس نے اس خانہ کعبہ کو بہت سجایا, خانہ کعبہ کے رہنے والوں کا اس نے بہت اکرام کیا, بہت زیادہ اکرام کیا اور ان کو پیسوں سے روپیوں سے نوازا اور پھر وہ وہاں سے چلا. چلتے چلتے اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا, بعد میں مدینہ الرسول ہو گیا. اب تو مدینہ کہو تو کیا ہوتا ہے بھائی, حالانکہ عربی والے جانتے ہیں مدینہ شہر کو کہتے ہیں, کراچی مدینہ, لیکن جیسے ہی لفظ مدینہ بولا جاتا ہے ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے, کراچی کی طرف, لاہور کی طرف, پنڈی کی طرف, اسلام آباد کی طرف, نہیں کہاں جاتا ہے, سیدھا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے. مدینہ, بھائی میں مدینے سے آیا ہوں, آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کون سے مدینے سے آئے, مدینہ تو مدینہ ہے بھائی. ہاں ایسا اللہ تعالی نے شرف قبولیت نصیب فرمائی مدینے کی مٹی کو, وبا تھی, اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے صدقے ادھر جو ہے نا شفائی شفا رکھ دی, خیری رکھ دی. اس کی آب و ہوا دنیا میں ابھی تحقیق ہوئی, ہمیں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تحقیقات کفار کریں, وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین جو آب و ہوا ہے وہ مدینہ پاک کی ہے, اور کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہو, ایسی آب و ہوا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی جو مدینہ پاک کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آرام فرمائیں, قیامت تک. اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبر اطہر میں بقید حیات ہیں, زندہ ہیں, یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. تو وہ بادشاہ چلتے چلتے جب یثرب کی مٹی پر وہاں مقام پر پہنچا تو وہ بے آباد جگہ تھی, وہاں کی مٹی سے جو خوشبو آئی, علماء جو اللہ والے تھے انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ ہمارے کتابوں میں جو علامتیں لکھی ہیں اس علامتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نبی آخر الزمان اسی سرزمین کی طرف ہجرت کریں گے. تو بادشاہ نے کہا پھر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس طبع نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے سے اجازت دے دیجئے, ہم تو نبی آخر الزمان کے انتظار میں یہی رہیں گے. آئے آئے کیا محبت ہے, ابھی اللہ کے نبی کا ظہور نہیں ہوا, پیدائش بھی نہیں ہوئی, لیکن اللہ کے نبی سے ایسی محبت کا اظہار کیا اس ان علماء نے. تو اس نے بھی بڑا اکرام کیا, ایک اکرام تو ان علماء کا کیا, ان کے لیے رہائش کا انتظام کرایا ایک, دوسرے نے کیونکہ وہ چٹیل میدان تھا کچھ بھی نہیں تھا, جنگل بیابان تھا, تو اس نے کہا سب 500 کے 500 علماء کے لیے رہائش کا انتظام کروایا اور ان کے لیے پاک دامن بیویوں کا انتظام کروایا, ان کی شادیاں کروائیں تاکہ ان کی نسلیں یہاں پر بڑھیں. تیسرے نمبر پر ان کا وظیفہ باندھا کہ آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے, آپ کو ہر ماہ پابندی سے یہ وظیفہ پہنچے گا, آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جیسے ہی نبی آخر الزمان کا ظہور ہو مجھے بتانا ہے. کیا محبت, کیا گناہ کا ارادہ کیا, اللہ کی پکڑ آئی, ایک اللہ والے کی صحبت کی برکت سے توبہ کی, توبہ کے بعد اللہ نے مدینہ منورہ پہنچایا جو اس وقت چٹیل میدان تھا، ہاں صرف ریگستانی ریگستان تھا، کچھ نہیں تھا. وہاں پر پہنچنے کے بعد علماء کا اس نے اکرام کیا، رہائش، کھانے پینے کا انتظام، مانا اخراجات کا انتظام، یہاں تک کہ ان کی شادیاں کروائیں تاکہ ان کی نسلیں یہاں پر آباد ہوں. اور ایک چوتھا اور عظیم الشان کام کیا، وہ یہ کام کیا اس نے کہ ایک گھر بنوایا، اور گھر بنوا کر ایک خط لکھا. اس خط کے الفاظ یہ کہ یمن کے تبع غلام کی طرف سے نبی آخر الزمان کے نام یہ خط، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر مجھے آپ کا ظہور ملا تو ٹھیک میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاؤں گا، اور اگر مجھے آپ کا ظہور نہ ملا، میری موت پہلے ہو گئی، تو میں آپ کے ظہور سے پہلے ہی آپ پر ایمان لاتا ہوں. کیا محبت! اور اس خط میں لکھا کہ میں آپ کے لیے یہ گھر بنوا رہا ہوں، جب آپ مدینہ منورہ ہجرت فرمائیے گا تو یہ گھر آپ کے لیے میری طرف سے ہدیتاً پیش ہے. اور اس ان 500 علماء میں جو سب سے بڑے عالم تھے، ان کو ذمہ دار بنایا کہ یہ خط آپ اللہ کے نبی تک پہنچائیں گے. اگر آپ کی زندگی وفا نہ کرے تو آپ اپنے خلیفہ کو دینا، اور ہر خلیفہ یہ وصیت کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے. وہ خط ہوتے 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 1000 سال کے بعد کس کے پاس آیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط اپنے غلام کو دے کر بھیجا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں، ان کو یہ خط پہنچاؤ. وہ غلام ابھی اللہ کے نبی کی مجلس میں حاضر ہی ہوا کہ اللہ کے نبی نے اس کو سلام کیا اور اس کے کہے بغیر فرمایا، لاؤ بھائی ہمارا خط جو امانت ہے تمہارے پاس، ہم کو دے دو. معزہ اللہ نے اطلاع دے دی. اللہ کے نبی کی کیسا اکرام کیا اس نے کہ دیکھا بھی نہیں، ظہور بھی نہیں پایا، تو بھی ایسا عشق و محبت کا اظہار کیا. اللہ کرے کہ میری اور آپ کی بھی سمجھ میں آئے. تو بات اس پر چلی تھی کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر حضرت والا سے سنتا ہوں، حضرت بہت پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگوں کو تو مناسبت نہیں ہے نا، آج مجھے عربی پڑھنی ہے بس، آج مجھے جو ہے نا فقہ ہی پڑھنی ہے صرف. میاں ذرا کشکول مجذوب پڑھو، تمہاری عربی کے اندر نورانیت نہ پیدا ہو تو کہنا، تمہارے دل کے اندر للہیت، اخلاص، ہاں یہ گناہوں کا چھوڑنے کا جذبہ پیدا نہ ہو تو کہنا. یہ کتابیں ہمارے نصاب میں ہی داخل نہیں. ظاہری علوم ہیں، باطنی علوم سے ہم خالی ہیں. کشکول مجذوب پڑھیے. فرماتے ہیں، امید کا بر نہ لانا، امید کا بر لانا ہے، امید کا بر نہ لانا، امید کا بر لانا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. اب میں آپ کو یہ شعر سمجھاتا ہوں. ہم امید کرتے نا، ایک ہے امید کا پورا ہونا، اس کو کہتے ہیں امید بر آنا. امید کے پورے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ امید بر آنا. اور امید پوری نہ ہو تو امید کا بر نہ لانا. تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ میاں گاڑی دے دیجئے، گاڑی دے دیجئے، امید بر نہیں آ رہی. کہہ رہے یہ جو امید کا بر نہ لانا ہے نا، یہ امید کا بر لانا ہے، یہی امید کو پورا کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ تجھے اس وقت فوری گاڑی دے دیں تو عرض مسلسل جو اللہ سے ایک رب بنا ہوا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا نا. تو یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری اگر میں مانگوں 1,00,000 روپے جیب میں، تو پھر میں اور آپ غریب رہیں گے. صحیح ہے جی. پھر میں اور آپ یہاں پہ بھی نہیں رہیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے، روئے دھوئیں گے نہیں، اللہ سے مانگنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو میرے بھائی، یہ امید کا بر نہ لانا، امید کا بر لانا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے. اللہ کرے کہ یہ شعر میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے تو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی. میں اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، صحت ہی نہیں مل رہی. میں اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، ہمارے حالات ہی صحیح نہیں ہو رہے. میں اتنے دنوں سے مانگ رہا ہوں، اس مسجد کے لیے 11 سال اللہ جی سے عرض کیا. اگر 1100 سال بھی عمر میں عرض کیا جاتا اور اللہ اتنی لمبی عمر دیتے تو بھی ہمیں اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا تھا. اب اللہ سے ایک مسجد کی اور جگہ مانگ رہا ہوں تو شیطان آتا ہے, بھائی تو اپنے گھر کے لیے تو مانگ نہیں رہا, اللہ پھر بھی نہیں دے رہا, بھائی جس کا گھر ہے اس کی مرضی ہے. اب اس مسجد کی جگہ لینے کے لیے ہم نے 7 جگہ بدلی تو 8ویں جگہ یہ آئی, جہاں جائیں مسجد نہ بنانے دیں, نہیں مسجد نہیں بنے گی, مسجد نہیں بنے گی, یہ مسجد نہیں بنے گی. ٹھیک ہے جی, تو 7 جگہوں سے میں یہ سوچتا ہوں 7 جگہ کیوں تبدیل ہوئی, وہ اس لیے کہ اللہ کو وہ جگہ اپنے گھر کے لیے پسند ہی نہیں تھی. اللہ کو جو گھر جو جگہ اپنے گھر کے لیے پسند تھی وہی قبول فرمائی. یہ نیا 0 میٹر بنگلہ تھا, یہ ہم نے دیواریں نکالی ہیں, یہ بالکل بیچنے کے لیے 0 میٹر بنگلہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد بنانا تھا, اور جو زمین تھی اس کو مسجد نہیں بنانا تھا اللہ نے اپنا گھر. اللہ آج ایک جگہ وہاں پر شادی ہال بن گیا, ہاں ایک جگہ وہاں پر اسکول بن گیا, اللہ نے وہ جگہ اپنے گھر کے لیے قبول نہیں فرمائی. کبھی دل میں آتا ہے جیسے میں جب ہم کرائے پہ رہتے تھے کرائے کے مکان دیکھتے پھرتے تھے, بھائی یہ نہیں یار یہاں یہ مسئلہ ہے, یار یہاں یہ مسئلہ ہے, یار تو ہم بھی تو اپنے گھر کو رہائش کے لیے صحیح جگہ دیکھتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دیں گے. صحیح ہے جو جگہ میں نے پسند کی ہے کہ اس جگہ کو لینا ہے اور مسجد بنانی ہے, ہو سکتا ہے اللہ کو وہ جگہ پسند ہی نہ ہو, اللہ اس کی جگہ کوئی اور دینا چاہتے ہوں اور اللہ تعالیٰ رلانا چاہتے ہوں, اور رو میرے لیے, ہاں میرے لیے اور رو. ٹھیک ہے, تو کبھی اللہ جلدی دے دیتے ہیں, کبھی اللہ رلا کے دیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا. ہاں شعر یاد کر لیں حضرت خواجہ عزیز الحمد مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے, بس بیان ختم, کہ امید کا بر نہ لانا امید کا بر لانا ہے, امید کا بر نہ لانا امید کا بر لانا ہے, یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ. اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ میاں 1 لاکھ روپے دے دے, 1 لاکھ روپے آ گئے, تو اب میں وہ اللہ سے جو لو ہے اللہ سے جو رونا دھونا ہے وہ کیسے لگاؤں گا. اے اللہ میاں برابر کا بنگلہ دے دے, فٹافٹ خرم عباسی کو بنگلہ مل گیا, چلو بھائی کام ہو گیا, تعمیر ہو گئی, بن گیا, تو میں رویا دھویا کہاں, میں اللہ کے لیے تڑپا کہاں, تڑپوں بھی تو نا. بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی کے دستے مبارک یہاں تک اٹھ گئے کہ آپ کی چادر مبارک کندھے سے نیچے اتر گئی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجئے, اب ابو بکر کا کلیجہ پھٹ جائے گا, اتنا روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا روئے اتنا مانگا. اللہ کے نبی کے لیے یہی کافی تھا اللہ میاں فتح عطا فرما دے, آمین, بات ختم. نہیں, اللہ کو رونا پسند ہے, اللہ کو رونے والا پسند ہے. گناہ کر کے ہم توبہ سے مایوس ہوتے ہیں, مجھ سے گناہ ہی نہیں چھوٹ رہا. بھائی مایوسی تو گناہ سے ہونی تھی کہ میں بدنظری نہیں چھوڑ رہا, میں بدبختی نہیں چھوڑ رہا, میں حرام کاری نہیں چھوڑ رہا, میں نہ لڑکا چھوڑ رہا ہوں نہ لڑکی چھوڑ رہا ہوں. مایوس تو ان بدبخت کاموں سے ہونا تھا, میں مایوس کس سے ہو رہا ہوں, اپنے رب کی رحمت سے. اگر میرا رب جب ہم کمرہ بند کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں, اس سے ایک جملہ ایک جگہ میں نے پڑھا ایک اللہ والے کا عجیب و غریب جملہ, فرماتے ہیں اس وقت بھی وہ اللہ تمہیں ایک چھوٹے سے سوراخ سے ہوا دے رہا ہوتا ہے تاکہ تم زندہ رہ سکو. اگر وہ اللہ اس وقت بھی ہوا بند کر دے تو تم گناہ کر سکو گے؟ نہیں. اللہ اتنا کریم ہے کہ پھر بھی مہلت دیتا ہے, امید ہے کہ میرا بندہ ہاں ابھی گندے کام کر رہا ہے لیکن توبہ کر کے انشاءاللہ میرا ہو جائے گا, اللہ معاف فرما دیں گے. تو امید کا بر نہ لانا امید کا بر لانا ہے, یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.